الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگ اور دوستو جو نظام بھی ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو نتیجے صحیح نہیں آتے. مثلا پیٹ کا نظام ہے, اگر صحیح چلے گا تو کان اعظم ہوگا, وہ انسان کا جز بدن ہوگا, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر اس کا نظام خراب ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوگی, بالکل الٹا نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ تعالی نے مختلف نظام بنائے ہوئے ہیں, جس میں ایک نظام دل کا بھی. دل کے نظام دو طرح ہیں, ایک اس کا جسمانی نظام ہے اور ایک اس کا روحانی نظام ہے. میں اس وقت ڈاکٹروں سے مخاطب نہیں ہوں کہ میں جسمانی نظام پر بات کروں, میں اس وقت مومنین سے مخاطب ہوں, مسلمانوں سے مخاطب ہوں جن کا قرآن پر ایمان ہے اور جن کا احادیث شریفہ پر یقین ہے. ظاہر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو دل کا ذکر کیا ہے اس میں یہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ کسی کے بیٹے کام آئے گا نہ مال کام آئے گا, مگر وہ جو صحیح سالم صحت مند دل لے کے گیا ہوگا وہی کام آئے گا. اب بتاؤ وہاں صحیح سالم دل ہمارا کہ یہ ہوگا قیامت کے موقع پہ؟ وہ ہوگا, تبدیل ہو چکا ہوگا نا سارا کچھ, یہ جسم تو نہیں رہے گا نا ہمارا, تو وہاں کیا ہوگا؟ اور وہاں ہی دل ہوگا. تو اس کو صحیح سالم بنانے کا کیا مطلب ہوگا, کیا طریقہ ہوگا, یہ ایک الگ بات. جسمانی طور پر دل پمپ کرتا ہے, خون کو پمپ کرتا ہے اور ہر جگہ خون پہنچاتا ہے, لیکن روحانی طور پر جو دل ہے وہ دو سگنل کیچ کرتا ہے, ایک شیطان سے وسوسے کا اور ایک اللہ تعالی سے الہام کا. شیطان سے جو سگنل کیچ کرتا ہے اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے مچھر, اگر وہ غافل ہے تو اس میں وسوسہ ڈال لیتا ہے اور اگر وہ غافل نہیں ہے تو پھر پیچھے ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ جو الہام کا نظام ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ خیر کی بات آتی ہے. مثلا میں کوئی شر کا ارادہ کرتا ہوں تو فوراً دل میں بات ہے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, یہ ایسا نہ کرو والی بات یہ اللہ تعالی کی طرف سے, جس کو ضمیر کہتے ہیں, عموماً اس کو ضمیر کہا جاتا ہے, کہتے ہیں جی فلاں کا ضمیر مر گیا ہے. تو جس چیز کی مخالفت کی جائے اس کا اثر کم ہوتے 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 ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارا نفس بھی ہے, اس کا اثر شر کا ہے, یعنی یہ شر کی طرف پھیلتا ہے, بلاتا ہے نفس ہمارا جو ہے, اس کی بھی جب مخالفت کی جائے, مسلسل مخالفت کی جائے تو اس کا اثر بھی खत्म हो जाएगा, फिर ये मानना शुरू कर लेगा, फिर शर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूहानी निजाम है दिल का, उसमें दो इल्हाम, दो चैनल, ये बहुत आम है। अगर कोई शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम आता है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, कोई इसकी नहीं सुनता, तो आहिस्ता कमजोर हो जाता है, कमजोर होते 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 खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो शैतान की तरफ से वसवसा आता है, अगर उसकी मुखालिफत की जाए और न माना जाए, मुसलसल न माने, मुसलसल न माना जाए, तो वो भी कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वो भी कमजोर हो जाएगा। अगर शैतान का जो वसवसा है उसके खिलाफ हमारी मुजाहमत बन जाए और कमजोर हो जाए वो निजाम, तो इसका मतलब शैतान से महफूज हो गए। ऐसे लोगों के बारे में कुरान पाक में आता है, जो मेरे हैं उनको तू गुमराह नहीं कर सकता, जो मेरे हैं उनको तू गुमराह नहीं कर सकता। और ऐसे लोग जो शैतान की सुन सुनकर उनकी बात मान मानकर वही निजाम बाकी रखता है, बाकी अल्लाह वाले निजाम खत्म कर देते हैं, बंद हो जाते हैं उनके लिए इल्हाम आना, तो फिर उनके लिए अल्लाह पाक ने फैसला फरमाया, खत्म अल्लाह वाला कुलूबहिम वाला समिहिम वाला अबसारहिम वशाहवतहुम वला मुजाहिम, उनके दिलों पर अल्लाह पाक मोहर लगा देते हैं, उनके समाज पर भी मोहर लग जाते हैं, उनके बिनाई पर भी मोहर लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने हमें अख्तियार तो दिया है, लेकिन अख्तियार को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसका इल्म भी दिया है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फायदा है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान है। अब हम कैसे अपने दिल के निजाम को बेहतर कर ले, अगर खराब है तो कैसे ठीक कर ले, तो इसके बारे में एक हदीस शरीफ में आपको सुनाता हूं। ये हदीस शरीफ दावतुल कबीर में है, दावतुल कबीर में है। लिकुल शयन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर शख्स के लिए एक चमकाने वाले मतलब यानी जो चीज होती है मांझने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं जिसको चमकाते हो, और दिल को चमकाने वाला जो आला है वो क्या है, ये जिक्रुल्लाह है। बस का मतलब ये कि अगर कोई जिक्र करता है तो वो अपने दिल को दुरुस्त कर सकता है। ये तो एक बात हो गई ना जिक्र के बारे में, अब दूसरी बात भी बताता हूं। दूसरी बात ये है, हदीस शरीफ में आता है, जो बुखारी शरीफ की हदीस है, आखिर हदीस शरीफ है, कलिमता ने हबीबता ने रहमान हफीफता ने अल्लासान शकीलता ने फिर मिजान सुबहान अल्लाह बेहमदी सुबहान अल्लाह, दो कलमे जो अल्लाह को प्यारे हैं, जुबान पे हल्के और मीजान के तराजू में बारे, और ये है सुबहान अल्लाह बेहमदी सुबहान अल्लाह। पहले कलमात का ताल्लुक जो जिक्रुल्लाह है उसका ताल्लुक है इलाज के साथ, यानी गंदे चीज को साफ करने का मतलब क्या होता है, इलाज होता है, तो इलाज के साथ इसका ताल्लुक है। और ये दूसरे निजाम जो है ना, इसका अजर के साथ ताल्लुक है, यानी इस पर अजर मिलता है। आप यूं कह सकते हैं कि पहले वाला असर के लिए है, दूसरा वाला अजर के लिए। जो असर वाले जिक्र है उसके लिए असर के शरायत हैं, और जो अजर वाले जिक्र है उसके लिए अजर के शरायत हैं। जो असर वाले जिक्र है उसमें जिक्र का बिल्कुल ठीक ठाक कहना जैसे है मनकूल, जैसे है मरवी, उसी तरीके से कहना, ये इसमें असर होगा। मैंने पूछा एक साहब से, वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी हदीस शरीफ, ये वो जो हदीस शरीफ में दुरूद शरीफ, तो वाह ये कलमा इसके साथ कैसे आता है, ये तो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी पे बजाते खुद पूरा कलमा है, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी इसमें क्यों कहते हैं। बहुत बड़े मुफ्ती हैं मदीना मुनव्वरा में, तो मुझसे फरमाया कि आप 10 नहीं किया आपने क्यों कम करना चाहते हैं, वाह एक हर्फ है उस पर 10 नहीं किया मिलती हैं, तो आप इसको क्यों कम करना चाहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि जितना अल्फाज आप अदा करेंगे उसके हिसाब से आपको अजर मिलेगा ना, लेकिन वो मरवी होना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अजर के लिए जिक्र है उसके लिए अल्फाज भी वही होने चाहिए जो मरवी हो, तरीका भी वही होना चाहिए जैसे कि मरवी हो, तजवीद के कवायद भी इस पर पूरे होने चाहिए, तजवीद के कवायद भी इस पर पूरे होने चाहिए। यह है अजर वाले जिक्र का, अजर वाले जिक्र का। लेकिन जो असर वाला जिक्र है उसमें असर मतलूब है, उसमें अजर मतलूब नहीं है। क्या मतलब? इसमें असर मतलूब है, अजर मतलूब नहीं है। वहां बुनियादी मकसद क्या है? इसका असर, यानी मेरा दिल साफ हो जाए। और मेरा दिल अगर एक दफा साफ हो गया तो पता नहीं कितना अजर हासिल करेगा। नमाज ठीक हो जाए, रोजा ठीक हो जाए, जकात ठीक हो जाए, हज ठीक हो जाए, मेरा अजर कितना बढ़ जाएगा। तो उसमें जो असर में है उसमें जरूरी नहीं है कि आपके अल्फाज उसी तरह हों, बल्कि उससे जो कैफियत बनती है वो सही हो, क्योंकि उसमें कैफियत मतलूब है। असर का मतलब क्या है? कैफियत है। ये मैंने आपको क्यों कहा, ये एक सवाल उठाया गया है। एक कादरी सिलसिला में एक जिक्र है हु का, हु कलिमा, ये इसमें जमीर का है, यानी वो। अब कुरान में तो आया है अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आता है, साबित तो है, गैर साबित तो नहीं है। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, लेकिन एक साहब ने सवाल उठाया कि ये तो जुमले में है, अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु जुमले में है, तो जुमले से बाहर ये जो हु है तो क्या ये जिक्र कहलाएगा? जैसे हम जिक्र करते हैं हु का जिक्र करते हैं, तो क्या ये जिक्र कहलाएगा? तो उनको मेरा जवाब यह है कि अगर आपने अजर के लिए करना है फिर नहीं, अगर आपने अजर के लिए करना है फिर तो नहीं, लेकिन अगर आपने असर के लिए करना है तो है। क्योंकि असर के लिए क्या मतलब, वो बताता हूं। हु से उस वक्त मुराद कौन है? हु से मुराद कौन है? अल्लाह। अब जैसे मैं हु कहता हूं तो मेरा ख्याल किस तरफ जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। तो अल्लाह की तरफ ख्याल जाना है, बस समझ में आ रही ना? असल जिक्र क्या चीज है? असल जिक्र तो ध्यान है, खुदा ताला का ध्यान है। मतलब यह कि आपका जहन उस तरफ चला गया, आपके ख्याल में है, आपको याद है। मुझे इस वक्त याद है कि मैं मस्जिद में हूं। क्या मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मस्जिद में हूं, मस्जिद में हूं, मस्जिद में हूं, मस्जिद में हूं, कभी कहता हूं? लेकिन मुझे याद है या नहीं है कि मैं मस्जिद में हूं और मस्जिद के आदाब का मुझ पर, मतलब जाहिर हुक्म है कि मैं मस्जिद के आदाब का ख्याल रखूंगा। अगर मुझे याद ना हो कि मैं मस्जिद में हूं तो फिर क्या मैं मस्जिद के आदाब का ख्याल रख सकूंगा? नहीं रख सकूंगा। तो अब मेरा जो अमल है मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना, वो किस चीज के ताबे है? इसके याद होने पर कि मुझे याद है कि मैं मस्जिद में हूं, समझ में आ गई ना बात? तो मैं अल्लाह ताला का हुक्म मानता हूं, मसलन मैं बेवशरा करता हूं। अब बेवशरा में अगर मुझे अल्लाह याद हो तो मैं धोखा कर सकूंगा, गुनाह कर सकूंगा? मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह याद है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह को भूल गया तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो बस गुनाह की तरफ इंसान जा सकता है, क्योंकि तो नफ्स के ही हावी हो जाएगा, उस पर हावी हो जाएगा ना, शैतान उस पर हावी हो जाएगा अगर अल्लाह को भूल गया। तो इसका मतलब ये जो अल्लाह को याद रखना है उसके लिए अल्फाज होना जरूरी नहीं है। जो अल्लाह को याद रखना है उसके लिए अल्फाज होना जरूरी नहीं है। आप अल्फाज के साथ भी याद रख सकते हैं, बल्कि एन मुमकिन है कि अल्फाज को याद रखने से और मुमकिन है कि आपको याद ना हो, सिर्फ अल्फाज याद हो। लेकिन जो उसको अल्फाज का नहीं अल्लाह याद है तो उनका पूरा पूरा मामला दुरुस्त। समझ में आ गई ना बात? समझ में आ गई ना बात? क्यों? वजह क्या है कि बाज दफा नाम लेते लेते सिर्फ नाम की तरफ ही जाता है, वो जिसका नाम लेते उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बस मैं आपको बताऊं, कोई अल्लाह 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 तस्बीह हाथ में लिए और टेलीविजन देख रहे तो उसको अल्लाह याद है? अल्लाह याद है उसको? लेकिन अल्लाह अल्लाह कर रहा है ना। एक आदमी अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा लेकिन उसको अल्लाह याद है, वो टेलीविजन देख सकता है? समझ में आ गई ना बात? तो इसका मतलब यह कि असर के लिए किस चीज का मतलूब है? अल्लाह का याद होना मतलूब है। अच्छा, जिस वक्त आप अल्लाह कहते हैं तो आपकी पहली नजर जाती है लफ्ज अल्लाह पर, उसके बाद अगर आपने कुछ मेहनत की है तो लफ्ज अल्लाह से अल्लाह पे नजर जाएगा, मतलब ख्याल जाएगा। जबकि हु का कुछ अपना मान है ही नहीं, हु बजाते खुद कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हु के साथ अल्लाह पाक का ख्याल अटैच है, क्योंकि हु बजाते खुद चूंकि कुछ भी नहीं, तो लिहाजा जैसे मैं हु कहूंगा तो जिस तरह मेरा हु का मुराद होगा, जिस तरह मैं इशारा करूंगा फौरन उसी तरफ से जाएगा ना, किसी और तरफ तो नहीं जाएगा। तो इस वजह से हु का जो जिक्र हमारे हजरात बास करते हैं वो सिर्फ इस कैफियत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को याद रखने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान जाने के लिए कर रहे हैं। उसमें वो अजर का तालिब नहीं है, उसमें वो असर हासिल करना चाहते हैं, और इसमें असर ही मतलूब है, इसमें असर ही मतलूब है। यही असल में बात है कि बाज दफा जो हजरात इन चीजों को नहीं जानते, बेशक वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो इसका सही मतलब बयान नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? क्यों? ये एक फन की चीज है, फन और चीज है। और जैसे मिसाल के तौर पर घड़ी साजी ये एक फन है। अब एक बहुत बड़े आलम को घड़ी दे दो कि इसको टिकल टिकल लेगा, ज़्यादा उसका फन ही नहीं तो उसको कैसे जानेगा? और दूसरा आदमी आलम नहीं है लेकिन घड़ी साज है, मतलब उसका फन जानता है तो उसको ठीक कर लेगा। तो इसी तरह कोई एक शख्स होगा जो दिलों का फन जानता है, आलिम नहीं है, सब मुसलमान है, फर्जैन दर्जे का इल्म उसके पास है, अपने अमाल सही कर सकता है, लेकिन बाकी आलिम बड़ा आलिम नहीं है, बुखारी शरीफ नहीं पढ़ा रहा, बुखारी शरीफ नहीं पढ़ा रहा, मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ा रहा, फिक्र नहीं पढ़ा रहा, कुरान पाक का दर्स नहीं दे रहा, लेकिन दिल का माहिर है, दिल का माहिर है, दिलों की चीज जानता है। अब उसके पास जाओगे तो आपके दिल का इलाज करेगा, वो आपको बुखारी शरीफ नहीं पढ़ाएगा, वो आपको मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ा। और अगर आप मुस्लिम शरीफ उनसे पढ़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे आप बिल्कुल चाहे, आप उसके पास क्यों गए? बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले नहीं, उनके पास चले जाओ, जो मुस्लिम शरीफ पढ़ाने वाले उनके पास चले जाओ। हमसे कोई मसला पूछते हैं, हम कहते हैं भाई फलां मुफ्ती साहब से पूछो, मुझसे ना पूछो, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, क्योंकि मुझसे आप पूछेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगी, मुफ्ती की बात की वैल्यू है ना इस मसले में, उनसे पूछो। लेकिन अगर तरबियत करना चाहते हो तो फिर अगर मुफ्ती शेख नहीं है तो शेख से मुफ्ती से तरबियत न करवाओ, क्योंकि इस चीज को जानता नहीं है, उस फन को नहीं जानता। ठीक है, मसले जानता है, मसले उसे पूछा करो, मसले उसे पूछा करो, लेकिन उसे अपनी तरबियत न कराओ, क्योंकि तरबियत का फन वो नहीं जानता। ये असल में बुनियादी चीज है जो बाज लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से उनको कंफ्यूजन होती है। तो बार में अर्ज कर रहा था, ये तो दरमियान में चूंकि उसने सवाल किया था तो लिहाजा ये बात आ गई, वरना हकीकत में मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और अपनी इस्लाह करने के लिए हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो इस्लाह कर सकते हैं, अपना वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, ये बातों बातों में खत्म हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता किस वक्त किसकी बारी है। वो एक दफा ऐसा हुआ कि एक जनाजा आ रहा था, एक बुजुर्ग बैठे, किसी ने पूछा किसका जनाजा है, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तेरा जनाजा है, फिर कहता अगर बुरा मानते हो तो मेरा जनाजा है, अगर बुरा मानते हो तो मेरा जनाजा है, क्योंकि तुझे इससे क्या गर्ज कि किसका जाए, ये देखो कि जनाजा आ रहा है, तो जनाजा आने का मतलब क्या है, मौत याद आना, मौत याद आना, यही बुनियादी चीज। आजकल चूंकि गफलत बहुत आम है तो जनाजे के साथ भी लोग गपशप लगाते हुए जाते हैं, حالانکہ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. صحابہ کرام سر جھکائے موت کی یاد میں مطلب مشغول ہوتے تھے کہ یہ جنازہ ہے, اس طرح ہمارا بھی جنازہ جائے گا, تو موت کو یاد رکھتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے تو روتے پہن تھا. تو کسی نے کہا تو ذوالنورین ہے اور آپ کو تو ماشاء اللہ آپ تو حشر مبشر میں ہیں, آپ خلفائے راشدین میں ہیں, تو آپ کیوں اتنا زیادہ روتے ہیں اس پر؟ فرمایا اس لیے کہ یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہ کسی کا درست ہو گیا تو آگے منزلیں بھی اس کی آسان ہو جائیں گی, اگر یہ خراب ہو گیا تو آگے مسئلے میں آگے جو منزلیں وہ بھی مشکل ہوں گی. اس وجہ سے میں اس کو دے کر روتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. موت بہت قریب ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اور اصلاح کی فکر اگر ہو, جیسے انسان کو بیماری کا پتہ چلے اپنا, کسی کو بیماری کا پتہ چلے کہ مجھے ٹی بی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, تو وہ چین میں نہیں رہ سکتا. وہ چاہے گا کہ جلد سے جلد میری بیماری درست ہو جائے. وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے گا, اور ڈاکٹر اگر ایک مہینے کے بعد اپوائنٹمنٹ دے تو بڑی تکلیف میں ہوگا کہ اس نے جو ایک مہینے کے بعد اپوائنٹمنٹ دے دیا, حالانکہ وہ ڈاکٹر بھی مجبور ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی پیشنٹس ہوں گے. لیکن بہرحال یہ بھی محسوس کرے گا کہ دیکھو نے مجھے اتنا لمبا ٹائم دے دیا, کیونکہ بیماری مجھے کہا رہی ہوگی نا. ٹی وی کا بیماری کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یہ کہتی ہے نا, انسان کا جسم کہا رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک مہینے میں مزید میرے جسم کو کہا لے گی. تو اس سے پہلے میرا علاج شروع ہو چکا ہوتا. اب یہ جس وقت انسان پہ بیماری مطلب جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو ڈاکٹر کی طرف کتنی توجہ سے دیکھتا ہے. وہ جو لکھتا ہے وہ لے جا کر کیمسٹ کے دکان کو دیتا ہے, وہ اس کو مطلب دوائی دیتا ہے, تو اس کو محفوظ رکھتا ہے, کیونکہ اس میں چانس نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں ناغ کریں. اس میں آپ کو روزانہ کھانی ہوتی ہے وہ دوائی. اچھا پھر ڈاکٹر بتایا تھا کہ دیکھو کچھ عرصہ کے بعد آپ درست نظر آئیں گے, یہ دوائی کام کرے گی, ایک دو مہینے میں بالکل آپ صحت مند نظر آئیں گے. لیکن ابھی آپ صحت مند نہیں ہوگی, آپ نے دوائی روکنی نہیں ہے, آپ نے میرے پاس آنے, میرے ٹیسٹ وغیرہ کرنے, جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آپ نے دوائی نہیں روکنی. یہ ڈاکٹر ان کو بتا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو روحانی بیماری ہے, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھ میں تکبر ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, یا مجھ میں ریا ہے, یا مجھ میں مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں جلدبازی ہے, یہ ساری بیماری ہے, اگر یہ مجھ میں یہ بیماریاں ہیں تو مجھے فکر ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد ہی ٹھیک ہو. تو اس کے لیے مجھے ایسے لوگوں کے پاس جلد سے جلد جانا چاہیے جو میرا علاج کر سکے, ورنہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, پتہ نہیں اس دوران میں موت ہی نہ آ جائے. تو اس کے لیے پہلے مجھے تلاش کرنا ہوگا ڈاکٹر. یہ بات آج کل جو لوگ کرتے ہیں کہ آج کل صحیح پیر نہیں ملتے, یہ بے پرواہ لوگوں کی باتیں, یہ بے پرواہ لوگوں کی باتیں. کیوں مجھے بتاؤ, کیا سارے ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں؟ اگر سارے ڈاکٹر اچھے ہو تو بتا دو, ہوتے ہیں سارے اچھے. تو ان میں اچھے ڈاکٹر لوگ تلاش کر لیتے ہیں نا, اپنی طرف سے کوشش کر کے اچھے ڈاکٹر لوگ تلاش کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان میں اچھے تلاش کرنے چاہیے. حضرت مولانا روح محسن نے ایک عجیب نقطے کی بات بتائی ہے اور فرمایا کہ کرے سکے, اچھا کوٹے سکے جو بازار میں چلتے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرے سکے بھی موجود ہیں, کرے سکے بھی موجود ہیں. کیونکہ اگر کرے سکے بالکل ختم ہو جائے تو کون کوٹے سکے لے گا؟ وہی تو کوٹے ہیں. تو کرے سکوں کی دھوکے میں لوگ کھوٹے سکے لیتے ہیں. تو اس طرح جو غلط لوگوں پہ انسان دھوکے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح لوگ موجود ہیں. ان صحیح لوگوں تک رسائی ہونی چاہیے, ان صحیح لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے, تاکہ ہم لوگ ان سے اپنا مقصد پورا کر سکیں. تو اس کے لیے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ثابت شدہ باتیں ہیں. نمبر ایک, پہلی بات یہ ہے, مجھے بتاؤ ایک بد عقیدہ شخص سے آپ اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی خراب ہو تو آپ کی کیا علاج کرے گا؟ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے اگر آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ کے اعمال چاہے وہ تو سارے ضائع ہو جائیں گے. اس وجہ سے بدعقیدہ شخص کے پاس تو جانے نہیں ہے. اب اچھا عقیدہ کیا ہے, صحیح عقیدہ کیا ہے, اسی پہ تو لڑائی ہوتی ہے. ارے کہتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے. تو میں آپ کو صاحب بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کا فیصلہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے, 71 فرقے. آج کہتے ہیں تفرقہ بازی کی بات کرتے ہیں, یہ حدیث شریف آپ سنے نا. آپ سے ہم کیا فرماتے, گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72 تھے, میری امت میں ان قریب 73 ہو جائیں گے, میری امت میں ان قریب 73 ہو جائیں, لیکن نجات صرف ایک پائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ وہ کون ہوں گے, وہ کون ہوں گے؟ آپ سے ہم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے سنت پر چلے گی اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے. مانا علیہ و صحابی, جو میرے طریقے پہ چلیں گے, جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے. اب بتاؤ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صاف بات ہے بھائی, صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا حکم ہے تو صحابہ کو گالی دے گا وہ صحابہ کے طریقے پہ کیا چلے گا؟ وہ معاملہ تو آؤٹ آف کورس ہو گیا نا. ایسے لوگوں کے پاس تو وہ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے میرے لیے, مجھے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس جا سکتے آپ؟ ظاہر جو حضور سے ان کے طریقے پہ نہیں جاتا تو کیسے مطلب میری اصلاح کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اس کا مطلب سنت پر بھی چلنا اور پھر صحابہ کے طریقے, اس کی وجہ یہ سنت کی صحیح تشریح صرف صحابہ کر سکتے ہیں, سنت کی صحیح تشریح صرف صحابہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہو گئی تو اگر وہ غلط تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط ہے, اگر وہ صحیح ہوتی تو اس پہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کی حدیثیں مروی ہیں, تین قسم کی, قولی حدیثیں, فعلی حدیثیں اور تقریری حدیثیں. قولی حدیث تو آپ جانتے ہیں کہ جو بات فرمائی کہ کرو یہ نہ کرو, یہ قولی حدیثیں ہیں. فعلی حدیثیں ہیں کہ جو کام کیا یا جو نہیں کیا, یہ فعلی حدیثیں ہیں, یہ بھی جمع کیے ہیں حضرات نے. اور ایک یہ کہ صحابہ نے کوئی کام کیا اس کو کرنے دیا, اس پہ انکار نہیں فرمایا, یہ تقریری حدیث ہے. یا صحابہ کی کوئی بات نظر آئی اس کو روک دے کہ ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, تو یہ بھی تقریری حدیث ہے. اب آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, یہ گٹھلیوں پہ پڑھنے پہ اعتراض کرتے کہ کہاں سے ثابت ہے, تو یہ تقریری حدیث سے ثابت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. تقریری حدیث کیا ہے؟ ہماری ایک ماں کچھ گٹھلیاں رکھتی تھی ایک گڑے نما چیز میں, اس پہ مطلب جو ہے وہ ذکر کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا, اس کو منع نہیں فرمایا, تو کیا پتا چلا؟ اس پر پڑھنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات, اس پر پڑھنا جائز, اس کی ممانعت نہیں ہے. پھر چونکہ مانا علیہ و اصحابی ہے نا, صحابہ کا طریقہ بھی سند بن گیا, تو ابو ہریرہ تعالیٰ نے ایک دھاگے میں وہ گرے باندھی ہوئی تھی گرے, اور ان گروں کے اوپر وہ ذکر کرتے تھے, تو تسبیح بھی ثابت ہو گئی, تسبیح بھی ثابت ہو گئی. تو اس کا مطلب اسی طریقے سے جو فقہا ہے انہوں نے جو احادیث شریفہ میں غور کر کے اسی طرح مسئلے نکالے. تو قولی حدیثیں, فعلی حدیثیں اور تقریری حدیثیں, ان سے وہ سارا مسئلہ سامنے ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی صحیح عقیدے پر نہیں ان کے ساتھ ان کے پاس نہ جاؤ, چاہے بڑا بزرگ نظر آئے, چاہے آسمان پڑے, چاہے پانی پہ چلے, کچھ بھی نہیں ہو, وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیوں شعبہ بازی ہو سکتی ہے نا, شعبہ بازی تو ہو سکتی ہے نا. تو شعبہ بازوں کے پیچھے نہیں جانا. آج کل بڑی سائنسی قسم کی شعبہ بازیاں بھی آئی ہوئی, کوئی سائنسی کام ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے تو کوئی بزرگ ہے. ہاں جی بھائی دیکھو یہ جو ڈرون مارتے ہیں تو کیا چیز ہے, ایک چپ ہوتی ہے نا, ایک چپ ہوتی ہے, اور وہ چپ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحیح نشانے پہ لگتا ہے. کہتے یار یہ تو بڑے بزرگ ہے, دیکھو بالکل صحیح نشانے پہ لگاتے, ایک سائنسی چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کچھ چیزیں ہیں, ہمیں ان کی طرف نہیں جانا, ہمیں کیا صحیح عقیدے والے کے پاس جانا ہے. پہلی بات جو سنت پہ چل رہا ہو اور جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتا ہو. دوسری بات فرزین درجے کا علم رکھتا ہو. فرزین درجے کا علم کیا ہے؟ وہ علم جو سارے مسلمانوں پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. مجھے بتاؤ نماز میں اگر آپ کو کوئی غلطی لگی تو کس مفتی سے پوچھیں گے؟ پوچھیں گے؟ پوچھیں گے تو نماز گئی، نماز تو آپ کی نہیں رہے گی. تو یہ باتیں کا مطلب ہے کہ حج پہ آپ ہیں، آپ کے پاس کوئی مفتی نہیں ہے اور غلطی کر لی تو حج تو آپ کا خراب ہو گیا نا. اس طرح روزے میں ہے، اس طرح اور چیز، تو جو چیزیں فرض ہے اس کے علم بھی فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے. تو جو جس علمی کی وجہ سے آپ حرام میں پڑھ سکتے ہو اسے نکلنا فرض ہے نہیں ہے. تو اس طرح مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ فرض عین درجے کا علم اس کے پاس ہو، اور پھر اس کے بعد اس فرض عین درجے کے علم پر عمل اس کو حاصل ہو، فرض عین درجے کے علم پر اس کو عمل حاصل ہو. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ہم کی صحبت تک پہنچتا ہو. یہ ایکسٹرا بات آ گئی. ایکسٹرا بات کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ مسئلے معلوم تھے یا بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ وحشی رحمۃ اللہ کو، امام حنیفہ کو زیادہ مسئلے معلوم تھے، لیکن وحشی رحمۃ اللہ وہ بہت مقام رکھتے ہیں. کیوں؟ صحابی ہے، صحابی ہے. اویسی قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تابعین میں بڑا اونچا مقام ہے، افضل التابعین ہے، لیکن صحابی نہیں ہے. لہذا کم سے کم صحابی سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی مطلب صحابہ، تو اس کا مطلب صحبت کی وجہ سے اتنا مقام تبدیل ہوتا ہے. تو لہذا کنٹینیوٹی، تابعین کا مقام پھر صحابہ کے بعد ہے، تب تابعین کا مقام پھر اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. آپ سے فرمایا خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یہ صحبت کا سلسلہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. جب درمیان میں انقطاع آ جاتے محدثین، بلکہ جو احادیث کے راویوں میں حدیث حدیث نہیں رہتی، منقطع ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جب صحبت کا سلسلہ کٹ گیا، نہیں رہا، تو پھر وہ چیز نہیں رہی، وہ جو نور. کیونکہ دیکھو الفاظ آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں بھی، حدیث شریف، لیکن پھر بھی حدیث کے سلسلے کے لیے راویوں کا انقطاع جائز نہیں. لیکن یہ جو کیفیت ہے، یہ کتاب میں آ سکتی ہے، کیفیت تو کتاب میں نہیں آ سکتی. لیکن تو کیسے مطلب، ظاہر وہ جو صحبت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو یہ چیز پہنچ سکتی ہے؟ یہ تو آئی سے صرف آتی ہے، مطلب دل سے، دل کے دل سے ملتی ہے صحبت کو، صحبت سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد کسی صاحب نسبت سے اجازت ہو. پانچویں بات، وہ چٹی بات ہے کہ فیض جاری ہو. اس پر اکثر لوگ کمزور ہو جاتے، گڑبڑ ہو جاتے کہ فیض کون سی چیز ہے. بھائی فیض کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی سائنسی چیز نہیں ہے. فیض کیا ہے؟ یہ شیخ کا اثر ہوتا ہے. کیسا اثر؟ کہتے ہیں مومن میرے تو مومن، مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو آپ کا اصلی فارم میں دکھا دیتا ہے کہ تم کیا ہو. تو شیخ کا کون سا کام ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو آپ کی اصلی حالت میں دکھا رہے ہیں. جو تم ہو، تم اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہو، شیخ کے سامنے آ کر آپ کو پتہ چلے او مجھ میں تو یہ بھی ہے بھی، مجھ میں تو یہ بھی ہے بھی، مجھ میں تو یہ بھی ہے بھی، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں ہوں. تو اصل فیض کیا ہے؟ اپنے برائیوں کا پتہ چل جائے، اپنے برائیوں کا پتہ چل جائے، یہ اصل فیض ہے. کسی بھی شیخ کا اصل فیض یہی ہوتا ہے کہ مرید کو اپنے برائیوں کا پتہ چل جائے. کیوں؟ علاج ہی تب ہوگا نا بھائی. ڈائگنوسس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ مرض کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی مطلب شیخ کا مقصد ہوتا ہے. اچھا، ساتویں بات ہے، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، ضروری ہے. مروت سے تو کام خراب ہو جائے گا بھائی. اب ڈاکٹر کا علم کہتا ہے اس انگلی کو کاٹنا چاہیے ورنہ ہاتھ خراب ہو جائے گا، اور ورنہ پھر ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. تو مروت کیا کرے گا وہ انگلی کے کاٹنے میں؟ بتائے گا بھائی سوری، مطلب اگر آپ نے تو انگلی کاٹنے پڑے گی، بتائے تھے. مروت نہ کرے، اصلاح کرے، ساتویں بات. اور آٹھویں بات ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے اور دنیا کی محبت کم ہو جائے. بس یہ سب سے بڑا فیض ہے ان کا، اللہ یاد آئے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی ابتدا میں، یاد آنا، اللہ کا یاد آنا. تو اگر مجلس میں اللہ یاد آئے تو سمجھو کہ یہ اللہ والا ہے. کیونکہ کرکٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرکٹ یاد آتی ہے، اور پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پلاٹ شاٹ یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا یاد آتا ہے؟
اللہ آزاد ہے، بس یہی بات ہے. اگر یہ آٹھ شرائط ان کی پوری ہے تو پھر ان کو کشف کرامات نہ دیکھو. کشف کرامات جزوی چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں، کسی میں ہوتے کسی میں نہیں ہوتی. ہونا بزرگی کا معیار نہیں، نہ ہونا کمزوری کا معیار نہیں. بہت بڑے بڑے حضرات کو کشف نہیں تھے بعض کو، اور بعض کو تھے لیکن ان کا مقام اتنا اونچا نہیں تھا، اور بعض اونچے حضرات کو بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی نہیں، لازمی نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ نہیں پرکھنا چاہیے. آج کل عجائبات پہ پرکھتے، او جی سبحان اللہ، ان کو بڑا کشف ہوتا ہے. بھائی کشف ہوتے تو ہونے دو نا، کشف ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ بڑا اللہ والا ہے لیکن شیخ نہیں ہے، تو اپنے لحاظ سے تو اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بس ایک بڑا صحت مند آدمی ہے لیکن ڈاکٹر نہیں، آپ اسے اپنا علاج کریں گے؟ خود صحت مند ہونا تو ڈاکٹر ہونے کی علامت نہیں ہے نا، یہ والی بات ہے. تو اس طریقے سے مطلب بعض حضرات ہوتے ہیں خود بڑے کامل ہوتے ہیں اپنے طور پر، لیکن آپ کا علاج نہیں کر سکتے. علاج کرنے کے لیے فن کا جاننا ضروری. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی ایسا مل جائے جن میں یہ آٹھوں نشانیاں ہو، پھر مزید انتظار نہ کرے، ورنہ چونکہ موت کا بھی پتہ نہیں ہے، حالات کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ اس کا پتہ ہے نہ آپ کا پتہ ہے، لہٰذا پھر مزید انتظار نہ کرے. اگر مناسب ہو تو پھر ان کے ساتھ ہو کر اپنا تعلق بنانا چاہیے، اور اللہ تعالی کا تعلق اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے. ہاں جی، پھر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہیے، مطلب یعنی اس کے مشورے سے عمل کرنا چاہیے، جو وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوگا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا مطلب شیخ کام بن گیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مولا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت مولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ، مولا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کیا کیا بزرگ گزرے ہیں. یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی سے بیعت ہوئے ہیں، اور پھر ان کی اپنی تربیت ان کی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا. ہاں جی، ورنہ یہ کہ ٹھیک ہے بہت بڑا عالم بھی ہمارے، کیا ہندوستان میں مجھے بتاؤ کیا صرف 24-25 علماء گزرے ہیں؟ ہمارے مشہور بزرگ تو 24-25 کے تعداد میں ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو باقی کون تھے؟ باقی بڑے بڑے علماء تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا یہ مقام اس کس وجہ سے بنے؟ کسی اللہ کے ولی کے سامنے اپنے آپ کو. وہ حضرت مولانا روح محمد نے فرمایا، قال را بگزار مرد حال شو. قال کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ کا علم، قال اس کو کہتے ہیں. اپنے قال کو ایک طرف رکھ دو، مرد حال بن جاؤ. اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر لو. اور مولانا روح محمد نے خود اس پر عمل کیا تھا. مولانا روح محمد اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، لیکن شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کہتا، پھر اس کے بعد وہ بنے. خود کہتا ہے اپنے شاعری میں، کہتا ہے وہ کہتے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی سکت تک مولا روم نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا. خود کہتا ہے. حضرت تانی سے فرماتے ہیں، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. میں حاجی صاحب کے کمال سے مکمل ہوں اور میں حاجی صاحب کے جمال سے منور. یہ حضرت تانی فرماتے ہیں. ہاں جی، یہ سب لوگ اپنے اپنے مشائخ کے بارے میں ایسے ہی فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا راستہ تو یہی ہے نا، طریقہ تو یہی ہے نا، بنے گا تو آدمی اسی طریقے سے. اپنے پر جب تک نظر ہو اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا. اپنے پر جب نظر ہو اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا. نظر اپنے سے ہٹاؤ گے تو اس کے لیے پہلا جو سٹون ہے وہ کون ہوگا؟ جو جس کی طرف نظر ڈالو گے وہ شیخ ہوگا. پھر شیخ سے آپ کی نظر ہٹے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا بات؟ اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ. یہی طریقہ ہے، اس طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال ہم بھی یہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. اگر کسی کو مل جائے نا تو بس دیر نہ کرے، اور جب تک نہیں ملا تلاش میں ہے تو ایک کام ہے شروع کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اس کو پڑھیں 40 دن تک بلا ناغا. ناغا اس میں نہ کرے، کیونکہ ناغا ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کرنا ہوتا ہے. اس کو جب مکمل کر لے پھر اطلاع کر دے. ہمارے ٹیلی فون کا ٹائم 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے. ٹیلی فون کا نمبر بھی حضرت کو پتا ہے، تو جو پھر معلومات کرنا چاہتے تو آگے کا معلومات کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں. یا اللہ تعالی دیش بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بچوں کو بڑوں کے آواز سے آواز کم رکھنی چاہیے, اس میں ادب ہے. جو نہ بڑے ہیں تو وہی ان کو زیادہ مطلب اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے, بڑے چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ مل کے تھوڑا سا کم آواز سے. ٹھیک ہے. لا اله الا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 اتنا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على اتقاك. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وكرمنا ولا تهنا, وعافنا ولا تحرمنا, واسرنا ولا تنصر علينا, واردنا واردنا. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين, رب ارحمنا كما ربنا صغيرا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق حق دکھا دے, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل باطل دکھا دے, اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جیسے تربیت کروانی چاہیے اس طرح ہم اپنی تربیت کروا دے. یا اللہ ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے, اس کو نفس مطمئنہ بنا دے, اور ہمارے قلب کو ہمارے جو دل کو بالکل پاک صاف کر دے دنیا کی محبت سے, اس کو قلب سلیم بنا دے. اور یا اللہ ہماری عقل کو عقل ایمانی بنا دے, اور یا اللہ اس کو اپنی فہیم بنا دے. یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے, ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ہمارے دل کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل, سب کی دعاؤں قبول فرما. یا اللہ شیطان کو ہم سے دور فرما. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جائیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے, سر اس کے پھر ناراض نہ ہو ہمارے دل کے اندر. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے, اور ان لوگوں میں شمار فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ العالمین ہمیں اپنے محبین میں, محبوبین میں, مقربین میں, اور صدیقین میں, صادقین میں شامل فرما دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين.